بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وله وبعد. جزء تبارك التفسير درس جاري لكن اسمه سورة الحاقة كي تفسير پر مکمل بات کرتے ہیں. ہم پہنچے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إن آيات كتعلق سيف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فرماتهم هؤلاء أهل الشقاء. یہ بدبخت لوگ ہیں یعنی جن کا ان آیات کریم میں ذکر ہوا ہے. یعطون کتب اعمالهم السیئة بشمالهم ان کو ان کے برے اعمال کا نام اعمال جو ہے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تمیز لهم وخزی وعار وفضیحة ان کو تمیز کرتے ہوئے یعنی اہل حق اہل ایمان سے الگ کرتے ہوئے اور رسوا کرتے ہوئے عار الفضیحت سے. فیقول احدهم من الهم والغم والخزی تم میں سے وہ کوئی شخص کہے گا شدید پریشانی اور غم اور رسوا ہو کر یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش میں کم ہی اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا. شیخ صفرت انه يبشر بدخول النار والخسارة الابدية کیونکہ اسے بشارت دی جائے گی جہنم میں داخل ہونے کی اور ہمیشہ کے خسارہ کی نعوذ باللہ. ولم ادری ما حسابیا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا حساب ہونے والا ہے. شیخ صفرت اي ليتني كنت نسيا منسيا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا میرا وجود ہی نہ ہوتا تاکہ مجھ سے حساب نہ ہوتا. ولم ابعث واحاسب تاکہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی میرا حساب ہوتا. ولہذا قال اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ وہ شخص کہے گا ای یا لیت موتتی ہی الموتت التی لا بعث بعدها کاش کہ جب میں مر گیا تھا تو میری وہی آخری موت ہوتی اس کے بعد دوبارہ کبھی زندہ نہ ہوتا. ثم التفت الى ماله وسلطانه حسرت ہے کفر پر رب کے نافرمانی پر اس کی موت ہوئی اس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا شدید حسرت میں ہے رسوائی میں ہے غم میں ہے پریشانی میں ہے اپنی کچھ حقیقت بیان کرنے کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑی چیز اس کے پاس تھی اس کی طرف مڑ کر دیکھا. دنیا میں انسان کے پاس کیا ہوتے جس کو اسے گھمنڈ ہوتا ہے زیادہ تر مال اور اس کی بادشاہت جو اس کے ماتحت چیزیں ہوتی ہیں. ثم التفت الى ماله وسلطانه اپنے مال اور بادشاہ کی طرف دیکھا فاذا هو وبال عليه وہ اس پر وبال ہی تھے یعنی مزید عذاب اور ہلاکت کا باعث تھے. لم يقدم منه لآخرته ولم ينفع في الافتداء من عذاب الله نہ تو دنیا میں اس کے کوئی کام ہے تاکہ آخرت میں وہ کوئی اچھا کام اپنے مال اور اس بادشاہ سے کرتا اور آخرت میں اسے کوئی فائدہ ہوتا. دنیا میں اچھا کام کیا نہیں نہ مال کو اچھی جگہ پہ لگایا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے نہ اپنے اثر و سخو بادشاہت کو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کیا ہے تو دنیا تو اس کی چلی گئی اور یہ خیر جو وہ کر سکتا تھا یہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا تو آخرت کے لیے اس نے کچھ دنیا میں کیا ہی نہیں تھا. اور یہ مال اور سلطان آخرت میں اسے اللہ کے عذاب سے بھی نہ چھڑا سکا تو فائدہ کیا ہوا اسے؟ سبحان اللہ. فَيَقُولُ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ, بس وہ شخص کہے گا ہے میرا مال میرے کام نہ آیا, اَي مَا نَفَعَنِي لَا فِي الدُّنْيَا لَمْ أُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا فِي الْآخِرَةِ قَدْ ذَهَبَ وَقْتُ نَفْعِهِ, یعنی میرے مال نے نہ تو دنیا مجھے کوئی نفع دیا, دنیا میں نفع تھا کہ نہیں تھا؟ آج دیکھتے نہیں صاحب اموال کیا کرتے ہیں, کھانا ہے پینا ہے, بڑے بڑے محلات ہیں, گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں, نوکر چاکر ہیں, فیکٹریاں ہیں, بزنس ہے, کاروبار ہے, دنیا کی سیر سیاحت ہے, اسے نفع کہتے ہیں؟ نفع کیوں نہیں کہتے؟ ہاں وقتی طور پہ ہے, جان کے تو سب چلا گیا. اصل نفع کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا میں بھی خیر ہو. مال یہ نہیں کہ آپ نے سارا خرچ کر دینا ہے اور اپنے نفس میں نہیں لگانا, مطلب یہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر لگو جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, نفع بھی ہے. اور زیادہ فکر کرنی چاہیے مرنے کے بعد کی, ہمیشہ کی زندگی کی. یہ دنیا تو گئی, موت کے ساتھ ختم ہو گئی, نئی زندگی شروع ہو گئی مرنے کے بعد. برزخ میں قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ آج کر سکتے اس مال سے نہیں کہ نہیں کر سکتے, اس اثر رسوخ سے, اپنی اس بادشاہت سے, جو ماتحت چیزیں موجود ہیں دنیا میں اس وقت, اپنے قبر برزخ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر تو سکتے ہیں. تو نفع یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال کو صرف خرچ کرنا ہے, نفع اس میں کہ آپ نے مال کو خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق, ورنہ کیا ہوگا؟ وبال علیہ, ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے, ایک ہزار روپے کا حساب دینا ہے, کہاں سے کمائے, کہاں پہ خرچ کیا ہے, اس کا جواب ہونا چاہیے. تو دنیا میں کوئی نفع نہ ملا. اچھا جو ابھی خیر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہے؟ یہ تو مرنے کے ساتھ ختم ہو گیا نا, دنیا میں نفع نہیں ہے. آخرت کے لیے کچھ اس نے کچھ نظر آیا, کچھ بھیجا تھا دنیا میں آخرت کے لیے اس نے؟ اگر کچھ بھیجا تھا تو تب تو وہاں پہ نفع دے گا, اسے اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا. اگر کچھ بھیجا ہی نہیں ہے, اور کافر کے لیے کیا ہے؟ ہباء منثورا, جو بھی اس نے اچھے عمل کیے دنیا میں آخرت میں دھول کی طرح اڑ جائے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, اس کو اجر یعنی اس کا جو فائدہ تھا دنیا میں مل چکا ہے, اس کا ختم. آخرت میں کسی خیر کو امید کوئی کافر رکھ نہیں سکتا. تو نہ دنیا میں کام ہے نہ آخرت میں اس کے کام ہے. حلاک عنی سلطانیہ اے ذہب و محل, میرا اثر رسوخ, میرے بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی, کوئی کام نہیں. فلم تنفع الجنود الكثيرة والعدد الخطيرة, نہ تو کثرت تعداد میں جو لشکر تھے وہ کام آئے, اور نہ ہی خطرناک چالاکیاں کام آئی ہیں, تیاریاں چالاکیاں, یہ سب یہ دنیا کی حد تک ہے. یہ دنیا کی طاقت, چاہے بازو کی طاقت ہو, چاہے لشکر کی طاقت ہو, چاہے اپنے کنبے قبیلے کی طاقت ہو, میں فلان خاندان سے تعلق رکھتا ہوں فلان علاقے میں, نام ہی کافی ہے, یہ کوئی کام نہیں آئے گا. حالانکہ انی سلطان, یا سن لیں, دنیا بھی جو کچھ بھی آپ کے پاس طاقت کے باعث پر آپ کو گھمنڈ ہے, آپ فخر کرتے اس طاقت پہ, آخرت میں حالانکہ انی سلطان, اگر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف نہیں کرو گے تو قیامت دن حسرت سے یہ کہنا ہی پڑے گا ہلاک عنی سلطانیہ, ہے میرے بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی, کچھ باقی نہ رہا. فلم تنفع الجنود الكثيرة والعدد الخطيرة ولا الجاه العريض, اور نہ ہی یہ لمبا چوڑا جو اثر رسوخ ہے یہ باقی رہا. بل ذهب ذلك كله ادراج الرياح, بلکہ سب اڑ گیا ہوا کے ساتھ, ہواؤں کے ساتھ سب اڑ گیا, کچھ باقی نہ رہا. وفات بسبب ہی المتاج الارباح, اور اس کی وجہ سے جو بھی نفع پہنچنا تھا سب ختم ہو گیا, کوئی نفع نہیں باقی رہا, کوئی پروفٹ نہیں ہے. وحضرت بدلہ الہموم والغموم والارتراح, اور اس کی جگہ غم پریشانیاں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا. فحینئذ یؤمر بعذابہ, اس وقت اسے اس کے عذاب کا حکم دیا جائے گا فرشتوں کو. فیقال الزبانیہ الغلاظ الشداد, زبانیہ کو کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ حکم دے گا زبانیہ کو جو غلاظ اور شداد ہے, سخت قسم کے جو جہنم کے داروغے ہیں، الزبانیہ، خذوه فغلوه اے اجعلوا فی عنق غلا یخنقه، اس گلے میں توک ڈال دو، جکڑ دو اسے اور گلے سے ابتدا کرو، سبحان اللہ. ثم الجحیم صلوه اے قلبوه علی جمرہ ولہبہ، اسے پیش کرو جہنم کی آگ پر اور اس پر گھماتے رہو اسے. ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا اے من سلاسل الجحیم، جہنم کے زنجیروں میں سے، زنجیر دنیا کی زنجیر میں ہم دیکھے لوہے والی، جہنم کی اپنی زنجیر ہے آگ کی، نعوذ باللہ، اس زنجیر میں فی سلاسل الجحیم فی غایت الحرارہ، جس کی گرمی بہت ہی زیادہ ہوگی، بہت زیادہ گرم جہنم کی زنجیروں میں سے. فسلکوہ اے انظموہ فیہا بان تدخل فی دبر وتخرج من فمہ، اس زنجیر کو اس میں برو دو، اس دبر سے اندر داخل کرو، منہ سے نکال دو، نعوذ باللہ. وعلق فیہا، اسی میں اسے لٹکایا جائے گا. فلا یزال یعذب ھذا العذاب الفظیع، تو اس عذاب میں وہ باقی رہے گا، اس خوفناک عذاب میں. فبئس العذاب والعقاب، بہت ہی برا عذاب ہے اور بہت ہی بری سزا ہے، نعوذ باللہ. وہ حسرت من له التوبیخ والعتاب، کتنی بڑی حسرت جس کے لیے توبیخ اور عتاب ہے. فإن السبب الذي اوصله الى هذا المحل، کیا سبب ہے وہ یہاں تک کیوں پہنچے اس عذاب میں اور اس سخت سزا میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انه كان لا يؤمن بالله العظيم بان كان كافرا بربه، کیسا فرماتے ہیں، وہ اپنے رب سے کفر کرنے والا تھا. معاندہ لرسلہ، اللہ کے رسولوں سے معاندہ کرتا رہا، ہر درمی سے مظاہرہ کرتا رہا. رادا ما جاء به من الحق، اور جو بھی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حق لے کر آئے تھے، سب کا رد کرنے والا تھا. جو سب سے بڑی وجہ اس شدید عذاب کی، بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے اور اس کو برویا گیا ہے جہنم کی زنجیروں میں، اور آگ پر اسے پیش کیا گیا ہے اور وہ جہنم رسید ہوئے، سب کیا وجہ ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم رب پر اس کا ایمان نہیں تھا. اس لیے ارکان ایمان میں سب سے پہلے رکن کیا ہے؟ الایمان باللہ. ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ دنیا میں آئے، دنیا میں سے ہر چیز کو حاصل کیا ہے سوائے جو سب سے عظیم چیز تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہمیشہ کی عذاب اور ہلاکت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ. دوسری بات، ولا يحض على طعام المسكين، اور نہیں رغبت دلاتا مسکینوں کے کھانے کھلانے پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے لیس فی قلب رحمۃ یرحم بها الفقراء والمساکین، اس کے دل میں کوئی رحم ہی نہیں ہے جس کی بنا پر وہ مسکینوں پر اور فقراء پر جو ہے وہ رحم کرے. فلا يطعمهم من ماله، نہ تو اپنے مال سے ان کو کچھ کھانا کھلاتا ہے. ولا يحض غیر على طعامهم، نہ دوسروں کو رغبت دلاتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. لعدم الوازع فی قلب، کیونکہ اس کے دل میں اس کا واضح اس کی ضرورت ہی نہیں اسے محسوس ہوتی. وذلک ان مدار السعادت ووادتها امران، کیونکہ سعادت کا دار و مدار اس کا مادہ دو چیزوں میں ہے، یاد رکھیں. نمبر ایک، الاخلاص للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. الذي اصله الايمان بالله والاحسان، الذي اصله الايمان بالله، پہلی چیز اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کا اصل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمان ہے تو اخلاص بھی، ایمان نہیں ہے تو اخلاص بھی نہیں. اس لیے کلمہ شہادت کے شروط میں سے اخلاص شرط ہے. اچھا، دوسری بات، والاحسان الى الخلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر احسان کرنا، یہ سعادت کی دوسری بنیاد ہے، دار و مدار سعادت کا اللہ تعالیٰ پر اخلاص، جس کے اساس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر. وجوہ الاحسان، مختلف احسان کے طریقے سے. الذي من اعظمها، جس سے سب سے زیادہ عظیم چیز ہے، دفع ضرورت المحتاجین بطعامهم ما يتقوتون به، وہ سب سے بڑی چیز احسان کے تعلق سے، مخلوقات میں احسان کے تعلق سے، کہ ضرورت مند و حاج مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خصوصی طور پر بھوکوں کو کھانا کھلانا. وهؤلاء لا اخلاص ولا احسان، اور یہ جو اس وقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ اخلاص اور نہ ہی احسان ہے، ہر خیر سے عاری ہیں نعوذ باللہ. فلذلك استحقوا ما استحقوا, اس لیے جو عذاب کا وہ سامنا کر رہے ہیں جو ان کے حق میں ہے, اس لیے ان کو عذاب پہنچ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلیس له اليوم هاهنا اي يوم القيامه, اب قیامت کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حمیم اي قریب او صدیق یشفع له, اب اس وقت یعنی قیامت کے دن اسے اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی بھی یار مددگار باقی نہیں رہا. فلیس له اليوم هاهنا حمیم دوست یار مددگار کوئی بھی, رشتہ دار قریبی کوئی بھی نہیں, چھڑانے اللہ کے عذاب چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. لینجو من عذاب اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ, اور یفوز بثواب اللہ, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو حاصل کر لے اور کامیاب ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. ولا تنفع, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد, ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له, اور نہیں کوئی شفاعت فائدہ پہنچاتی اللہ تعالیٰ کے مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. وہاں پر اجازت کسی کو نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی, اہل کفر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. دوسری رات میں, مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, ظالموں کے لیے کوئی بھی یار و مددگار اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی بات مان جائے اطاعت کی جائے گی, کوئی نہیں ہوگا. عجب ہے دنیا میں انسان اپنے بھی بچوں کے لیے حرام کماتا ہے, رشوت لیتا ہے, نعوذ باللہ, دوزخ خوش کرنے کے رب کی نافرمانی کر دیتا ہے, قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں. بیوی ہے, بچے ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, کوئی بھی یار مددگار اس وقت اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آج یہ مسلمان اچھی طرح جان لے اور دیکھ لے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اگر وہ راستہ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو رب سے ثابت قدمی کی دعا کرے, واللہ بڑا خیر ہے. کیونکہ ایک تو خیر کرنا ہے اور دوسرا اس پر ثابت قدم رہنا ہے. بعض وہ خیر کام تو شروع تو کرتے ہیں لیکن اس پہ استمرار نہیں ہے, ثابت قدمی نہیں ہے, پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور پھر خیر بھی حاصل چھوٹ جاتا ہے. اگر خیر ہے تو رب سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرو, اور اگر نہیں ہے تو رب سے توفیق کی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جو بھی اپنے اندر کوتاہی ہے, کمی ہے, غلط ہے, غلطی ہے, اسے توبہ کرو اور حق کی طرف راغب ہو جاؤ اور واپس پلٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وليس له طعام الا من غسلين, یعنی شخص وہ صدید اہل النار, یہ تو کوئی یا مددگار نہیں سو چھڑانے والا, جہنم کے عذاب میں سخت عذاب میں مبتلا ہے, چھڑانے کے لیے دیکھتا ہے نہ اس کا مال کام ہے, نہ اس کے کوئی اثر رسوخ, نہ اس کو کوئی بادشاہت کام ہے. اچھا کوئی یار دوست مددگار دنیا میں ساتھ دیا کرتے تھے, دنیا میں جھگڑوں سے چھڑایا کرتے تھے, بڑا اثر رسوخ تھا میرا, جو مصیبت آتے تھے یہی یار مددگار چھڑا دیتے تھے مجھے, کام آتے تھے, وہ بھی نہیں. عذاب ہے, عذاب ہے, نعوذ باللہ. ہر طرف کھانے کو کیا ملے گا, نعوذ باللہ. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون, شخص فرماتے ہیں الا من غسلین وہ صدید اہل النار, جہنم کی پیپ, نعوذ باللہ, الذي هو في غایت الحرارتی, جہنموں کی پیپ ہے اور سخت گرم ہے. وطن الریح, بدبودار, وہ قبح الطعم ومرارته, اور شدید کڑواہٹ اور گندہ بد ذائقہ ہے. یعنی کھانے کے اعتبار سے جو بھی آپ کے ذہن میں برائی آ سکتی ہے وہ سب موجود ہے. انسان پیپ کو دیکھتا ہے کراہت آتی ہے صرف دیکھنے سے, دور سے. کبھی دیکھا کسی کی زخم سے پیپ دور سے کراہت آتی ہے کہ نہیں, قریب سے دیکھنے میں اور بڑھ جاتی ہے کہ نہیں. ایک جگہ پر زخم, نعوذ باللہ, اس کو قریب لانے سے بدبو آتی ہے اور کراہت بڑھ جاتی ہے. بعض لوگ دیکھ کر الٹی کر دیتے ہیں, مریض آتے ہیں, صحیح بات, بعض لوگ طبیعت دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بعض دیکھیں نرسیں الٹی کرتے بھی, دیکھیں نرسوں کو بیچاروں کو صفائی کرنی ہوتی ہے. ذرا غور کریں, نعوذ باللہ, دنیا کی چھوٹے زخم کی پیپ برداشت, دیکھنا برداشت نہیں ہوتی, پھر اس کی بدبو زبان پر چکھنا, اسے کھانا سمجھ کے کھاتے رہنا ہمیشہ, نعوذ باللہ. یہ ایک زخم کی بات نہیں ہو رہی, جہنم میں ان کی پیپ کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. لا یاکلہ الا الخاطئون، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں لا یاکل ھذا الطعام الذمیم، یہ قابل مذمت گندا کھانا جو ہے نہیں کھائیں گے مگر الا الخاطئون، خطا کار. الذین اخطأوا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم پر خطا کر کے دوسرے راستے اختیار کر لیے ہیں. وسلکوا سبل الجحیم، اور جہنم کے مختلف راستے اختیار کر لیے ہیں. فلذلك استحقوا العذاب الالیم، اس لیے عذاب الیم مستحق ہو گئے ہیں. الخاطئون دنیا میں آج بہت نظر آتے ہیں، صراط مستقیم واضح راستے کو چھوڑ کر کئی اور الگ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. واللہ بھی وقت ہے سنبھلنے کا، اگر اس سے بچنا ہے، اگر اس غسلین سے بچنا ہے تو ابھی وقت ہے سنبھلنے کا. جب بلاوا آ جائے گا نا پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. واللہ یہ سارے جو حسرت نامت کی جو باتیں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم روکٹے کھڑے ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ لوگوں کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وان لنعلم ان منكم مكذبين وانه الحسره على الكافرين وانه الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. یہ سورۃ الحاقہ کی آخری آیات ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن الناصر السید رحمہ اللہ، اقسم تعالی، اقسم اللہ تعالی بما یبصر خلق من جميع الاشیاء وما لا يبصرونه، اللہ تعالی قسم کھائی ہے ان چیزوں کی جو لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو نہیں دیکھتے. فدخل في ذلك كل الخلق، اس میں ساری مخلوقات داخل ہو گئی اس قسم میں. بل يدخل في ذلك نفسه المقدس، لك نفس مقدس باسم شامل ہے، على صدق الرسول ما جاء به من هذا القرآن الكريم. قسم کس لیے کھائے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ عظیم قسم اللہ تعالیٰ کے پیروں کی سچائی کی کہ یہ قرآن کریم جو ہے آپ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ سچا قرآن ہے، آپ وسلم سچ فرماتے ہیں. وان رسول کریم بلغوا عند اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس قرآن کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. منزه الله رسوله عما رماه به اعداؤه، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تنزیہ کی ہے ہر اس تہمت سے جو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی تھی. من انه شاعر او ساحر، کیا شاعر ہیں یا جادوگر ہیں یا کاہن ہیں وغیرہ، سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دفاع کرتے ہوئے ان سب سے پاک کر دیا. وان الذي حملهم على ذلك، اور دشمنوں کو آمادہ اس چیز نے کیا، عدم ایمان و تذکرہم، ایک تو ایمان نہیں تھا پھر نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے تھے. فلو آمنوا و تذکروا، اگر ایمان لاتے اور نصیحت حاصل کر لیتے، لعلموا ما ينفعهم و يضرهم، تو پتہ چل جاتا کہ کیا ان کے لیے نفع بخشی اور کیا نقصان دہ ہے. ومن ذلك، اور اس میں سے، ان ينظروا في حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں سے اگر وہ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی حالت پر، ويرمق اوصافه واخلاقه، اور قریب سے دیکھتے غور کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اوصاف پر اور اخلاق پر، کتنی پیاری صفات اور کتنی عمدہ اخلاق. لرأوا امرا مثل الشمس، تو سورج کی طرح واضح ہو جاتا ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. يدلهم على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، یہ دلالت ہی کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق رسول ہے اور حق پر ہے. وانما جاء به تنزول رب العالمین، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. لا يليق ان يكون قول البشر، یہ کبھی بھی اس لائق ہے ہی نہیں کہ کسی بشر کا قول ہوتا. بل هو كلام دار العظمت من تکلم به، بلکہ ایسی کلام ہے جو دلالت کرتی ہے جس کے کلام ہے بہت عظیم ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، وہ جلالت اوصاف ہی اور بڑے ہی عظیم اوصاف کا مالک ہے، بڑے عظیم اوصاف والا ہے، وہ کمال و تربیت العباد ہی اور اپنے بندوں کی کمال کی تربیت کرنے والی ذات ہے، وہ علو فوق عباد ہی اور اپنے بندوں پر بلند ہے، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا ظَنُّ مِنْهُمْ بِمَا يَلِيقُ بِاللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، اور یہ بھی ہے کہ ان کے طرف سے یہ ظن ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لیے لائق نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنا، فَإِنْهُ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَافْتَرَى، اگر یہ بھی دیکھ لیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہے ہیں اس وقت اور کفر پر اترے ہوئے ہیں، اگر یہ دیکھ لیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے، تقول یعنی بعض الاقاویل الکاذب یعنی نعوذ باللہ، کوئی جھوٹی باتیں کرتے اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور شہرک کاٹ دیتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن راس السعدی رحمہ اللہ، وہ عرق متصل بالقلب، یہ وتین جو ہے یہ وہ خون کی نالی ہے جو دل سے جڑی ہوئی، اذا قطع مات منه الانسان، اگر یہ کٹ جائے یعنی شہرک جو ہے تو انسان مر جاتا ہے. فلو قدر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاشا وکلا، اگر یہ سوچا جائے جو کہ ناممکن حاشا وکلا کہ ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی باتیں کی ہیں، نعوذ باللہ کو جھوٹ باندھا اپنی طرف سے، نعوذ باللہ، لعاجلہ بالعقوبتی، تو اللہ تعالیٰ فورا سزا دے دیتے، وخذہ اخذ عزیز مقتدر، اس سختی سے پکڑ لیتے، کیوں؟ لأنہ حکیم علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خوب حکمت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. حکمت و تقاضی اللہ یمہل الکاذب علیہ، اللہ کی حکمت کے تقاضا ہے کہ جو بھی جھوٹ باندھتا اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیتا، چھوڑتا نہیں ہے. الذي يزعم ان الله اباح له دماء من خالفه واموالهم، خصوصی طور پہ وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخالفین کے خون اور مال کو حلال کر دیا ہے، میں نے خون رضی کرتے رہو جو بھی تمہارے مخالفین ہوئے اور ان کا مال بھی تم لیتے رہو، وَأَنَّهُ وَأَتْبَاعُهُ لَهُمْ نُجَاةٌ، اور وہ اور اس سے جو ساتھی انہیں کے لیے نجات ہے، وَمَنْ خَالَفَهُ فَلَهُ الْهَلَاكُ، جو خلاف جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَيَّدَ رَسُولَهُ بِالْمُعْجِزَةِ، اگر یعنی ایسا ہوتا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کا کفار انکار کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھائے، پہلے ان کو سمجھایا، نصیحت کی ہے، نہیں مانے، جزیہ کا کہا ہے، نہیں مانے، پھر تلوار اٹھائی ہے، قتال کیا ہے، جنگ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اچھا نعوذ باللہ، اگر اچھا یہ بھی پھر وعدہ کیا کہ نجات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی ہے، قرآن میں قصے موجود ہیں، قرآن میں تلاوت فرماتے تھے، جتنے انبیاء قصے گزر چکے ہیں، کامیابی انبیاء کی ہوئی اور ان کے ساتھی کو ہوئی اور رسوائی اور عذاب اور ہلاکت دشمن کو ہوئی ہے، نعوذ باللہ اگر یہ ساری باتیں غلط ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دشمنوں سے جنگ قتال بھی کرتے اور کامیابی حاصل کر لیتے، نعوذ باللہ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ مہلت دیتے کہ قتل کرتے رہو اللہ کے بندوں کو زمین پر، نعوذ باللہ فساد برپا کرتے رہو اور مکمل چھوٹ ناممکن ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات منسوب کر کے جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ بھی قابل غور بات ہے، تم جو اختلاف کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خوبصورت سیرت پر تم لوگوں نے غور کیا ہے، نہ اچھے اخلاق پر غور کیا ہے، اور اس پر بھی کبھی غور نہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے یا کاہن ہے یا جھوٹ بولتا ہے. اگر جھوٹ بولا ہوتا تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا، سبحان اللہ. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَيَّدَ رَسُولَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تأیید فرمائی معجزات سے، وبرهن على صدق ما جاء بالآيات البينات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مختلف آیات اور بینات بیان فرمائی ہیں، ونصره على أدائه، اور دشمنوں پر نصرت بھی عطا فرمائی، ومكنه من نواصيهم فهو اكبر شهادة منه على رسالته، ان کو پیشانوں سے متمکن کر یعنی ان کو کامیابی عطا فرمائی دشمنوں پر، یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر. وقوله فما منكم من احد عنه حاجزين اي لو اهلكه من منعه بنفسه. اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی تو خود اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے. ولقد احد ان يمنعه من عذاب الله, اور کوئی بھی باہر سے دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ أي القرآن الكريم, پھر قرآن کے تعلق سے یعنی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم کھا کر. شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا تو یہ سزا مل جاتی. اب پھر آخر میں قرآن مجید کا ذکر ہے. وَإِنَّهُ أي القرآن الكريم, بے شک یہ یعنی قرآن کریم جو ہے لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. یہ شاعر کا کلام نہیں, کاہن کا کلام, نفی ہو گئی نا, تو پھر ہے کیا یہ؟ لَتَذْكِرَةٌ متقین, نصیحت متقین کے لیے. تم سمجھ نہیں آ رہے تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کر رہے, کیونکہ تم متقی نہیں ہو. تقوی کرا سے اختیار کرو, معاملہ سب واضح ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا اور قبول کرنا بھی آسان ہو جائے گا تم لوگوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تذکرون بھی مصالح دین و دنیا ہوں, جو نصیحت حاصل کرتے رہیں گے اپنے دین و دنیا کے مصالح کے لیے اور بھلائیوں کے لیے. فعرفون و عملون علیہا, تو جان لیتے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے. ذکروں العقائد الدینیہ, دینی عقائد کی نصیحت, والاخلاق المرضیہ, اور اچھی اخلاق جس پہ راضی ہو جائے ان اخلاق کی نصیحت جو ہے, والاحکام الشرعیہ, اور شرع احکام کی نصیحت جو ہے. فیکنون من علماء ربانیین, تو اگر ایسا کام کر لیتے تو علماء ربانیین میں سے ہوتے, سبحان اللہ. والعباد العارفین, اور عباد عارفین میں سے معرفت والے ہوتے. وإمة المهديين, اور امام مهدیین میں سے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد, وإن لنعلم أن منكم مكذبين, ہم بھی خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو جھٹلاتے ہیں, یعنی مكذبين بهذا, یعنی بهذا القرآن, جو قرآن میں جھٹلاتے ہیں, نعوذ باللہ. وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين, اس میں تهديد ووعيد ہے جھٹلانے والوں کے لیے. فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة, یعنی قریب اگر تم اپنے اس طریقے سے باز نہیں آتے, قرآن کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے, تو آخر تمہیں سخت عذاب ملنے والا ہے. اس لیے تمہاری بہتر ہے کہ ابھی رک جاؤ اور اس بد فعلی سے توبہ کر لو. وإن الحسرة على الكافرين, یہ قرآن مجید متقین کے لیے تو تذکرہ ہے, نصیحت ہے, پتہ چل گیا. اچھا کافروں کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ, حسرت ہے. فإنهم لما كفروا به, جب کافروں نے کفر کیا, جھٹلایا قرآن مجید کو, ورأوا ما وعدهم به, اور جب دیکھیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا قرآن مجید میں وہی ان کو ملا ہے, تحسروا اذ لم يهتدوا به, تو حسرت ہوگی کہ قرآن میں ہدایت حاصل نہیں کی تھی دنیا میں. ولم ينقادوا لأمره, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر اسے قبول کیا. ففاتهم الثواب, تو جو ثواب تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. وحصل على شد العذاب, اور جو شدید عذاب تھا وہ حاصل کر لیا. وتقطع بهم الاسباب, اور جو بھی خلاصی کا راستے تھے سب بند ہو گئے ہیں, اب کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. وانه لحق اليقين, فی القرآن کے تعلق سے, اے اعلی مراتب العلم, قرآن مجید کیا ہے؟ حق یقین ہے, اور یقین جو ہے علم کی مراتب سب سے بلند مرتبہ ہے. فان اعلی مراتب العلم اليقين, علم کے سب سے بلند مرتبہ جو یقین کا مرتبہ ہے. وہ علم ثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول, یہ وہ علم ثابت ہے جو کبھی ڈگمگاتا نہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتا. والیقین مراتب ثلاث, یہ سفرات یقین کے تین مراتب ہیں. كل واحدة اعلى مما قبلها, ہر ایک جو ہے دوسرے سے بلند ہے. اولها, سب سے پھر علم اليقین, علم یقین ہے. وهو علم مستفاد من الخبر, یہ وہ علم ہے جو خبر سے مستفاد ہے. کوئی خبر دے آپ کو دیتا ہے, آپ اسے یقین کرتے, اسے کہتے ہیں علم اليقین. ثم عين اليقين, اس کے بعد عين اليقين ہے. وهو العلم مدرك بحاسة البصر, یہ وہ علم ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ثم حق اليقين, اس کے بعد حق اليقين ہے. وهو العلم المدرك بحاسة الذوق المباشرة, یہ وہ علم ہے جو آپ اپنے ذوق مباشرة سے اسے حاصل کرتے ہیں, یعنی آپ اسے محسوس کرتے, گھل مل جاتے ہیں, اسے علم اليقين کہتے ہیں. علم کی کتنی مراتب ہیں؟ پانچ ہو گئے، آٹھ ہو گئے، پانچ ہے یا آٹھ ہیں؟ آٹھ ہیں، سات بھی ہیں، آئے دیکھتے ہیں، سات ہے، آٹھ ہے، دس ہے، کتنی ہے؟ نیچے سے اوپر تک، یہ اوپر سے نیچے تک، جہل مرکب، سب سے نیچے جہل مرکب، پھر جہل بسیط، پھر وہم ہے، پھر شک ہے، پھر ظن ہے، پھر علم ہے، پھر وہ علم الیقین ہے، ہاں عین الیقین، حق الیقین، کتنے ہوئے؟ آٹھ ہو گئے، نیچے سے اوپر تک۔ جہل مرکب، کسی چیز کو اس کے خلاف جاننا، اس پہ یقین کر لینا۔ نے مثال دی ہے کہ یہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ یہ تو چائے کا کپ لے کر کوئی کہتے ہیں موبائل ہے، یقین کر لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے، یعنی کسی اس حقیقت کے خلاف جاننا اور یقین کر لینا۔ جہل بسیط، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ کیا ہے جواب؟ کیا ہے؟ نہیں جانتا، جہل بسیط ہے۔ اس کے بعد شک کا مرحلہ ہے، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، یہ اس کے بعد وہم ہے کہ یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، چائے کپ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر کیا ہے؟ موبائل ہے، اس کے خلاف زیادہ تر یہ ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ شک کا ہے، یہ دونوں ہو سکتا ہے لیکن برابر ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ وہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ون ہے، دونوں ہو سکتا ہے لیکن حق زیادہ قریب ہے، چائے کا کپ ہی لگتا ہے لیکن موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر گمان یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں ون، چائے کا کپ ہے یقیناً، یہ کیا ہے؟ علم ہے، خبر دی ہے کسی نے۔ اب جو سن رہا ہے وہ کیا دیکھ، آپ سب دیکھ رہے ہیں نا، جو سن رہا ہے اس وقت دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، علم الیقین۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ عین الیقین ہے۔ اب میں پی رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کے مراتب، جہل مرکب سے لے کے حق الیقین تک۔ قرآن مجید کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے حق الیقین؟ کیسے؟ جب قرآن مجید ہمارے اندر گھل جائے گا، ہمارے قول، فعل، اخلاق قرآن مجید والے ہوں گے، حق الیقین ہے۔ دل سے یقین، ایمان ہے، ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، کوئی شک و شبہ اس پہ نہیں ہے۔ یقین ہے کہ ہدایت قرآن مجید سے ہی ملنی ہے، کسی اور راستے سے، کسی اور جگہ سے نہیں ملنی ہے۔ یقین ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا دنیا و آخرت کی تو قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہے، اپنے قول، اپنا فعل، اپنا اخلاق قرآن مجید سے ہی لیا ہے، تو اور آخرت میں بھی یہی یقین باقی رہتا ہے، زندگی ساری اس یقین پر گزاری ہے، حق الیقین ہے۔ آخر میں شخص فرماتے ہیں، وہذا القرآن الکریم بهذا الوصف، قرآن مجید جو ہے اس وصف سے، فإنما فيه من العلوم المؤيّة بالبراهين القطعية، جو بھی علوم موجود ہیں براہین قطعية سے، وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية، جو بھی حقائق اور معارف ایمانی موجود ہیں، يحصل به لمن ذاق حق اليقين، جو بھی اس پہ یقین کر لیتا ہے اور اسے چکھ لیتا ہے تو حق یقین حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جتنی آپ قرآن مجید سے زیادہ قریب رہیں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، اتنی حق الیقین کے آپ قریب رہیں گے، جتنی دور رہیں گے اتنی ہی اس حق الیقین سے دور رہیں گے۔ تو یہ قرآن بھی حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، آخری آیت، اے نزہ عما لا یلیق بجلالہ وقدسہ بذکر اوصاف جلالہ وجمالہ وکمالہ، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں اپنے رب عظیم کا نام لیتے ہوئے، اور تقدیس کریں اللہ تعالیٰ کی جو بھی جلیل اوصاف ہیں اور جمال اور کمال ہے۔ اس عظیم سورت کے تعلق سے مختصر سے تفسیر جو فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الرحمۃ بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مختصر تفسیر ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ دیکھیے، سوال ہے کہ علم کا مطلب ہے کسی چیز کو حقیقت کے مطابق جان لینا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا جو علم ہے وہ کیا ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ قرآن مجید حق الیقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف، اپنا کیا کہتے ہیں اپنے تعلق سے جو بھی ہمیں خبر ہے قرآن مجید میں موجود ہے. جتنی آپ کا یقین ہو قرآن مجید پہ اتنی علم الیقین آپ کو حاصل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا, اس لیے یہ سمجھنا کہ علم الیقین یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے احاطہ ہوگا مکمل. ولا یحیطون بعلمه شیئا, اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا, اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے جو بھی علم الیقین اس حد تک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کہ من و عن سے تسلیم کرنا ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے, اپنے عقیدہ کو درست کرنا ہے, ایمان باللہ کا عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, اسماء و صفات کا عقیدہ خصوصی طور پر اس میں مضبوط ہونا چاہیے, اپنی طرف سے اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر یا بغیر دلیل کے بات کرنا یہ جہالت جہل مرکب ہے, اور سب سے خطرناک جہالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے. تو علم الیقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے, یہ نہیں کہ جیسے کہ اہل بدعت نے کیا ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے جا کے پہنچ گئے اور اس سے یعنی موال حقائق, اس لیے پھر ان کا کیا ہے وحدت الوجود وحدت الشہود وحدت الحلول, یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسی علم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کفری عقائد میں جا پہنچے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ علم الیقین تو نہیں ہو سکتا, یہ تو وہ علم ہے جو قرآن کے حد تک آیا ہے, یہ تو عوام الناس کے لیے. خواص جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص عارفین جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں اور وہ اس علم کے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کے طرف لے کے جائیں نعوذ باللہ, اور وہ پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کوئی عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے دیدار دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کا, تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اہل ایمان دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ذرا فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے اور اپنے دیدار میں وصل فرمائے. تو علم الیقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اس حد تک کہ جو قرآن اور سنت مطابق عقیدہ بنا لیتا ہے اس کا علم یقین ہے, کیونکہ قرآن مجید حق الیقین ہے, اس کا علم بھی علم الیقین ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ چائے جو پی لیتا ہے اور اس کو ذائقہ چکھ لیتا ہے یہ اس کے لیے علم الیقین ہے کہ چائے ہوتی کیا ہے, یہ مخلوقات کے تعلق سے ہے. جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ خبر ہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اللہ اعلم. اور اصل علم یقین کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں جب دیدار ہوگا, عین الیقین, عین الیقین. اور جو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ حق الیقین ہے, اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.